الرحمن الرحيم لك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله في محمد وآل محمد
دین میں غور فکر کی توفیق نصیب کر دیتا ہے. خدا نے آپ کو یہ توفیق نصیب کی ہے, اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں حق اور باطل کے مارکی کی طرف کئی بار اشارہ فرمایا, متعدد جگہ صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ بہرحال دنیا کے اندر ایک مقابلہ ہے. کچھ لوگ باطل کی طرف گامزن ہیں, کچھ لوگ حق کے لیے کوشش کر رہے ہیں. حق اور باطل کی اس کوشش میں باطل کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے, باطل کے پاس دھوکے کے سوا کوئی وسیلہ نہیں ہے. اس نے دھوکہ دینا ہے, اور دھوکہ اس طریقے سے ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کو استعمال کرے گا, لوگوں کے اندر یہ شعور نہیں آ پائے گا کہ جس نعمت کو یہ استعمال کر رہا ہے اس کا اصلی استعمال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, استعمال کچھ اور ہونا چاہیے تھا. مثلا سامری نے بنی اسرائیل کو دھوکہ دیا. روایت میں ایسے بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کی تشریف آوری کو محسوس کیا اس نے کسی موقع پر, اور اس کے کچھ اثرات کو استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دے دیا. حضرت جبرائیل کا آنا حق تھا, اس میں کوئی باطل نہیں تھا. حضرت جبرائیل کی ذات سے کوئی اثر حاصل ہو وہ بھی حق تھا, لیکن اس نے اس کو باطل میں استعمال کیا. کبھی بھی باطل کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی, باطل کے پاس سوائے دھوکہ دینے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی. مثلا اگر آج باطل ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا, ٹیکنالوجی کس کی ہے؟ خدا کا نظام ہے. علم, علم تو خدا متعال کی طرف سے, نظام خدا متعال کا نظام ہے, لیکن اس کو باطل اپنے مقصد میں استعمال کرتا ہے. باطل کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, سب حق کا دیا ہوا ہے, لیکن استعمال باطل طریقے سے کرتا ہے. اسی طریقے سے خود دین ہے, دین حق کی طرف سے ہے, دین خدا نے متعال نے بھیجا ہے, انبیاء کرام علیہ السلام ارسال کیے ہیں, ائمہ اطہار علیہ السلام ارسال کیے ہیں. اس دین کو باطل استعمال کرتا ہے دین کو منحرف کر کے, چونکہ باطل کی ظاہر پوری توانائی اس بات پہ ہوتی ہے کہ جو حق کا وسیلہ ہو اس کو باطل استعمال کر لے. اب خدا تعالیٰ نے انسانوں کو عقل سے نوازا ہے تاکہ وہ اس دھوکے میں نہ آئیں. شیطان نے جس طرح سے دھوکہ دیا, یہ جو حضرت آدم علیہ السلام و شیطان کا واقعہ ہے, چاہے یہ عین حقیقت ایسا ہی بالکل ہوا یا نہیں, یہ صرف سمبولک ہے, علامتی ہے, دونوں صورتوں میں ایک بات طے شدہ ہے, شیطان دھوکہ دے گا. جتنا بڑا حق کا وسیلہ ہوگا وہ اس کو دھوکے میں تبدیل کرے گا. دین سے بڑھ کر حق کا کوئی وسیلہ نہیں ہے, اللہ کی تعلیمات ہیں. تو اس کے لیے بہترین راستہ لوگوں کو دینے کا, دھوکہ دینے کا یہ ہے کہ وہ دین کے ذریعے سے دھوکہ دے. اب خدا تعالیٰ کا نظام بھی جانتا ہے کہ دین کے اندر بہت طاقت ہے, اور اگر کوئی دین کے ذریعے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے, سب سے بڑا دھوکہ پھر یہی دھوکہ ہے. اس نے اس کا علاج کیا ہے, اس کا علاج اس طرح سے کیا ہے کہ دین کے اندر غور و فکر کو رکھا ہے, دین کے اندر بے چرون چنا تقلید نہیں رکھی, اس نے غور و فکر کو رکھا ہے, غور و فکر کے بعد تسلیم کو رکھا ہے. یہاں پر ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم جب دنیا میں کسی سسٹم کی بات کرتے ہیں, کسی نظام کی بات کرتے ہیں, تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک اچھا نظام وہ ہوتا ہے جو افادیت دے, جو اس کا فائدہ ہے وہ اس سے ملے. سورج بہت اچھا نظام ہے, چونکہ سورج سے جو ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ حرارت ملنی تھی اور روشنی ملنی تھی, دونوں چیزیں پرفیکٹلی ملتی ہیں. اس کے بعد ہم ایک اور چیز کہتے ہیں, کہتے ہیں بہت اچھا نظام وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو بھی خود کچھ نہ کچھ نشاندہی کرے اور اصلاح بھی کرے, اپنی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرے. اچھا نظام وہ ہوتا ہے جو ہماری غلطی کو بتائے. تو مثلا آپ جو گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں ان کے اندر مختلف قسم کے میٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, جس کے ذریعے سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ گاڑی میں اس وقت خرابی کیا ممکن ہو سکتی ہے. آپ کسی پاور ہاؤس میں چلے جائیں تو وہاں 2500 میٹرز لگے ہوں گے, اور ان میٹرز کے ذریعے سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سسٹم میں کس جگہ کے اوپر کیا خرابی ہو رہی ہے. بس اچھا سسٹم اپنی افادیت دیتا ہے, جو اس سے ہدف ہوتا ہے اس کو دیتا ہے, غلطی کی نشاندہی کروا دیتا ہے. تیسرا اچھا سسٹم وہ ہوگا, پرفیکٹ وہ ہوگا کہ جو اپنی چھوٹی موٹی غلطی کی خود ہی اصلاح کر لے, خود ہی اصلاح بھی کر لے. تو مثلا اگر اس میں کوئی کمپیوٹر لگا ہوا ہے اور یہ پتہ چل جائے کہ مثلا فلاں پاور ہاؤس میں فلاں جگہ پر ہیٹ بڑھ رہی ہے, تو وہ کچھ ایسا سسٹم کرے کہ وہاں پر کولنگ زیادہ بڑھا دے تو اس کی ہیٹ کم ہو جائے, اور بجائے یہ کہ وہ بسٹ ہو وہ نظام کام کرے. یہ اچھا سسٹم ہے. دین کیسا سسٹم ہے؟ آئے دین میں پہلی صلاحیت ہے, دوسری ہے یا تیسری ہے, کون سا سسٹم ہے یہ؟ جیسا بھی ہے پھر یہ خراب کیوں ہوا ہوا ہے؟ دین کا سسٹم اس وقت خراب ہوا ہوا ہے. دین کے سسٹم کے خراب ہونے کی نشانی کیا ہے؟ غیبت امام. اگر دین کا سسٹم سب صحیح چل رہا ہوتا تو حجت خدا کو پردہ غیب میں نہیں ہونا چاہیے تھا, حجت خدا کو آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ کا قانون حجت کو بھیجنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ان کو پردہ غیب میں رکھے, یہ کہ وہ زمین پہ تشریف فرماؤ, لوگوں کی ہدایت دیں. تو اگر دین کا نظام سب صحیح چل رہا ہوتا تو پھر غیبت کیوں ہے, اور پھر غیبت اتنی لمبی کیوں ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے دین کے نظام میں خرابی ہے. تو دین کے نظام میں کیوں خرابی ہے؟ کیا یہ صرف وہ ہے جو افادیت دیتا ہے, غلطی کی نشاندہی نہیں کرتا, غلطی کی نشاندہی کرتا ہے اصلاح نہیں کر سکتا, یا اصلاح بھی کر سکتا ہے تو پھر اتنی بڑی خرابی کیوں آئی ہے؟ ہمارا جواب اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ دین افادیت بھی دیتا ہے, نشاندہی بھی کرتا ہے, اصلاح بھی کرتا ہے, لیکن اگر کوئی اصلاح کے وسیلے کو ہی خراب کر دے پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر اس پورے سسٹم کے اندر کچھ سینسرز لگے ہیں, ان سینسرز کا کام یہ ہے کہ وہ جج کریں کہ اب خرابی کہاں پر ہے, کوئی آئے ان سینسرز کو خراب کر دے, کمیونیکیشن لائنز کو خراب کر دے, پھر سسٹم کچھ نہیں کر سکتا کہ اتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. پورا دین کا نظام عقل پہ چلنا ہے, شعور پہ چلنا ہے. بندگی کا پورا نظام شعور پر ہے. اگر قوم سوچنا سمجھنا بند کر دے پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا، یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. کیوں؟ دین انسانوں کے لیے آیا ہے جن کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے، دین جانوروں کے لیے نہیں آیا جن کے اندر سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، انسانوں کے لیے آیا. اگر انسان کے لیے آیا ہے تو فرض یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے، اور اگر انسان نہ سوچے تو اس میں جانور میں فرق نہیں ہے، پھر جانوروں کے لیے نہیں آیا دین. اب جو ایک کام ہمیں کرنا ہوگا، بس ایک کام، وہ یہ کہ اپنی عقل کو استعمال کرنا، سوچیں اور سمجھیں. اگر ہم سوچ سمجھ کر دین میں داخل ہوئے، باقی ساری ذمہ داریاں دین خود سنبھال لے گا، باقی سب کا سب دین سنبھال لے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ بندگی کی پہلی شرط ہے، کسی کو اللہ کا بندہ بننا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی عقل کو بروئے کار لائے. لہذا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ نبی خدا لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور ان سے کہیں سوچو سمجھو نہیں. جب کسی کو دین کی دعوت دیتے تھے کہتے تھے سوچو غور کرو خدا ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کیا ہوتا، اگر ہے تو کیا ہونا چاہیے. بس اس دین سوچنے سمجھنے کے اوپر ہے. اب ہمارا سوال یہاں تک پہنچتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں سوچنا سمجھنا چاہتا ہوں، اب تک جو کچھ ہوا ہوا، اب میں چاہتا ہوں سوچوں سمجھوں، کیا سوچوں، کس بات پہ غور کروں؟ پہلا غور جو ہمیں کرنا ہوگا وہ خود عقائد کے اوپر ہے، اپنے دین کے اوپر، اپنے دین کے بنیادی اصولوں کے اوپر. توحید کو مانتے یا سوچ سمجھ کے مانتے ہیں؟ ایک دفعہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کا حکم یہ کہ مسلمان، اگر کوئی بچہ بلوغ سے پہلے مر جائے اسے مسلمانوں کے طور طریقے پہ دفنایا جائے گا. کیوں؟ چونکہ مسلمان بچے کا حکم یہ کہ وہ مسلمان ہے. اگر ایک محلے کے اندر ایک لاش ملے جس کی نشانیاں طے نہ کر سکیں کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، علاقہ مسلمانوں کا ہے تو حکم مسلمان کا ہے کہ یہ مسلمان ہوگا. بچے کا حکم یہ کہ مسلمان ہے، لیکن کیا اسی حالت میں بالغ ہو جائے اسلام یہ چاہتا ہے؟ نہیں، اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام یہ چاہتا ہے شروع میں ہم اس کو اسلام کا حکم دیں گے، بعد میں یہ سوچے سمجھے پھر اسلام میں داخل ہو. سید ابن طاؤس شیعہ کے بہت گراں قدر علماء میں سے ایک ہیں، یعنی ایک ایسے عالم ہیں جن کا صدیوں بہت زیادہ احترام رہا ہے، ابھی بھی بہت احترام ہے. سید ابن طاؤس اپنی ولادت کا جشن نہیں مناتے تھے، معمولاً لوگ ولادت کا جشن منایا کرتے تھے، علماء معمولاً نہیں مناتے، وہ بھی نہیں مناتے تھے، لیکن اپنے بالغ ہونے کے دن یاد کرتے تھے، اپنے بالغ ہونے کے دن کو یاد کرتے تھے، بلوغ کے اعتبار سے جشن مناتے تھے. لوگ، کسی نے پوچھا بالغ ہونے کو یاد رکھنے سے کیا فائدہ، فرمایا یہ وہ دن ہے جب خدا متعال نے مجھے ذمہ داری اٹھانے کے اہل سمجھا، یہ وہ دن ہے. مجھے اہل سمجھا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو جو اس نے بندوں کو دی ہے مجھے بھی دے دے. وہ جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری پہاڑوں کو دینا چاہی، فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو اٹھائیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے ذمہ داری کو اٹھا لیا. البتہ سمبولک بھی ہو سکتا ہے سارا. اب ہمیں ایک ذمہ داری ملی ہے، اس میں پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری یہ سوچ سمجھ کر اس حلقے میں داخل ہو. بالغ ہونے سے پہلے انسان سوچ سمجھ لے خدا ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیوں ہے، کس دلیل کی بنیاد پر ہے. فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا ہر عمل شعور کے ساتھ ہوگا، خدا متعال کو احساس کرتے ہوئے ہوگا. اور ایسے بچے جو یہ نشانیاں اپنے اندر سے دکھائیں، مثلاً 13 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں لڑکے اور اس سے پہلے بچیاں، اگر وہ یہ دکھا سکیں کہ وہ خدا متعال کو سمجھ رہے ہیں اور خدا متعال کو سمجھتے ہوئے دین میں داخل ہوئے ہیں، یہ اس سے بہت مختلف ہیں جو مثال کے طور پر 25-30 سال کے بعد سوچتا ہے کہ مجھے عقائد کے اوپر غور کرنا ہے. پہلے سے سوچ لے، بس پہلا کام یہ کرے عقائد کے اوپر اچھی طرح غور فکر کر لے. ممکن ہے کوئی یہ کہے 14-15 سال کی عمر میں بچہ کتنا سوچ لے گا، اتنا ہو کہ وہ خود کنونسڈ ہو کہ خدا ہے، اتنا ہو کہ وہ اپنے اصول کے اوپر خود کنونس ہو کہ ہاں ایسا ہے، خدا نمتال کا وجود ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وجود خدا نمتال کی طرف سے، ان تمام باتوں کو بنیادی طور پر خود سمجھتا ہو. اس کے بعد پھر جب وہ میدان عمل میں داخل ہوگا تو وہ بنیادی تعلیمات کو لے کے چلے گا. لیکن یہ سب عام حالات میں ہیں. اب فرض کیجئے کسی بھی وجہ سے میں اور آپ اسلام میں داخل ہو گئے، اب اس جگہ پر ہیں، اب ایک اور مشکل ہے. کبھی حالات عام حالات ہوتے ہیں اور کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں جن کو قرآن کریم اور نہج البلاغہ میں فتنہ تعبیر کیا جاتا ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنے کی نشانی کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں اس لفظ کے اوپر بہت گفتگو ہوئی ہے. قرآن کریم میں فتنے کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہم لوگ اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں قرآن کریم کا تو عربی کا اگر دیکھتے ہیں، عربی مانوس لفظ ہے، وہی ترجمہ کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے مانوس ہے. اردو میں ممکن ہے مطلب کچھ اور ہو، عربی میں مطلب کچھ اور ہو. اردو میں فتنہ کا لفظ تقریباً افراتفری کے نزدیک ہے. ہمارے یہاں افراتفری اور فساد اس کے نزدیک ہے. فتنہ، فتنہ یعنی افراتفری ہے، فساد ہے، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. قرآن کریم میں فتنہ اور نہج البلاغہ میں فتنہ امتحان کے لیے استعمال ہوا ہے، فتن سے امتحان. بس قرآن کریم فرماتا ہے اموال و اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. کیا مطلب فتنہ ہے؟ تمہارے لیے امتحان کا سبب ہے. تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان کا سبب ہے. یہ سب امتحان ہے. بس اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر اردو کا فتنہ نہیں ہے، اور اگر امتحان میں ناکام ہو گئے پھر اردو کا فتنہ بنے گا. اردو کا فتنہ کیا تھا؟ فتنہ و فساد، تباہی بربادی. اگر امتحان میں ناکام ہو گئے پھر اولاد اور اموال فتنہ ہے، بربادی ہے. لیکن اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر اموال و اولاد فتنہ نہیں ہے، پھر تو بہت اچھا ہوا، اس کے ذریعے میرا امتحان ہوا اور میں اس میں کامیاب ہو گیا. مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب معاشرے پہ کوئی فتنہ چھا جائے. فتنہ چھا جائے کیا مطلب؟ معاشرہ کسی امتحان میں پڑ گیا. اب جن لوگوں نے دین کے اوپر غور و فکر کیا ہے وہ امتحان میں سرخرو ہو جائیں گے، جنہوں نے غور و فکر نہیں کیا وہ امتحان میں پھنس جائیں گے چاہے کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہوں. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نہج البلاغہ میں بالاخص خلافت کے بعد ہونے والی جنگوں کو فتنہ تعبیر کیا گیا ہے، معاشرتی امتحان. ایک ہوتا ہے فرد کا امتحان ہوتا ہے، ایک معاشرتی امتحان ہوتا ہے. فتنے کا لفظ زیادہ تر معاشرتی امتحان دکھاتا ہے، پوری سوسائٹی امتحان میں پڑ گئی. پھر اس کے احکام بھی معاشرتی ہوتے ہیں. میں فتنے کی ٹرمنالوجی کے اوپر بہت زیادہ یہاں بیان نہیں کرنا چاہوں گا، موضوع نہیں ہے ہمارا، لیکن برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں. قرآن کریم فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا، ایسے امتحانوں سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کے اوپر نہیں آئے گا، عادلوں پر بھی آئے گا. معاشرہ بعض اوقات اپنی غلطیوں کے نتیجے میں ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا ہو کر دیا جاتا ہے کہ پھر ایک امتحان ہوتا ہے، اس امتحان میں ظالم اور عادل دونوں شریک ہوتے ہیں. پھر بہترین مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صحرا میں گھومنا ہے. جب بنی اسرائیل نے پروردگار عالم کی نافرمانی کی تو خدا عالم تعالیٰ نے ان کے اوپر حکم کیا کہ یہ صحرا میں 40 سال تک گھومیں گے. جب بنی اسرائیل صحرا کے اندر گھوم رہے تھے، صبح کو ایک جگہ سے سفر شروع کرتے تھے، شام کو سفر ختم ہوتا تھا تو لگتا تھا اب صحرا ختم ہونے والا ہے. اگلے دن صبح کو اٹھتے تھے دیکھتے منزل پھر دور ہو گئی. 40 سال تک ایسے گھومتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر تھے؟ اسی بنی اسرائیل کے ساتھ تھے. وہ بھی فتنے کا حصہ بن گئے، امتحان کا حصہ بنے. ظلم کیا تھا نعوذ باللہ نبی نے؟ نہیں، نبی نے ظلم نہیں کیا تھا، نبی مطیع تھے خدا عنہ متعال کے. نافرمانی کچھ اور لوگوں نے کی تھی، لیکن جب معاشرے کے اوپر فتنہ آتا ہے تو اس پر بھی آتا ہے جس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس پر بھی آتا ہے جس کی غلطی کی ہے، سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حکم معاشرے کا ہے. بس فتنہ انفرادی نہیں ہے، فتنہ معاشرتی ہے بعض اوقات. پھر جب معاشرتی ہوتا ہے تو پھر اس کے معاشرتی احکام ہوتے ہیں. نہج البلاغہ میں معاشرتی فتنے کی طرف اشارہ ہے. جنگ جمل ایک معاشرتی فتنہ تھا، ایک معاشرتی امتحان تھا, اس کے اندر بڑے بڑے لوگ مبتلا ہو گئے. یعنی ہمارے پاس ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا, درود بھیجے گا محمد والے محمد, آ کر کہنے لگا کہ اب زبیر اور طلحہ کی خدمات بہت زیادہ ہیں دین اسلام کے لیے, کیونکہ شروع شروع میں جو مسلمان ہوئے تھے ان کے اندر یہ لوگ شامل تھے. خاص کر زبیر نے بہت جنگوں میں ساتھ دیا تھا, اور زبیر کی شمشیر امیر المومنین کی شمشیر کے ساتھ ساتھ ہوا کرتی تھی. یعنی جہاں امیر المومنین جاتے تھے, چونکہ پھوپھی زاد بھی تھے, رشتے کے ناطے بھی نزدیک تھے, تو مل کے جنگ لڑتے تھے. تو اس نے کہا کہ زبیر اور طلحہ کی خدمات اسلام کے لیے بہت زیادہ ہیں, کیا یہ بھی حق سے پھر سکتے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا تم فتنے میں پھنس گئے ہو, تم امتحان میں پھنس گئے ہو, تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے, یہ نشانی ہے. اگر کوئی انسان حق اور باطل کی تشخیص نہ دے سکے, اس کا مطلب ہے فتنہ چھا گیا ہے, فتنہ زبردست فتنہ ہو گیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں معاشرتی امتحان. معاشرتی امتحان صرف بھوک سے نہیں ہے, معاشرتی امتحان افلاس سے نہیں ہے. معاشرتی امتحان اس وقت ہوتا ہے جب حق اور باطل اتنے نزدیک ہو جاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا حق کیا ہے باطل کیا ہے. یہ فتنے کی سب سے بڑی مصیبت ہے. اگر مجھے یہ سمجھ میں آئے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, پھر امتحان آسان ہے, پھر تو مجھے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے. لیکن اگر یہ سمجھ میں نہ آئے پھر معاملہ بہت سخت ہو جاتا ہے. بس معاشرتی فتنہ کیا ہے؟ معاشرتی فتنہ یہ ہے کہ حق اور باطل مل گئے, فرد کے لیے تشخیص مشکل ہے. اس میں کون سا شخص پھنستا ہے جس نے عقل سے کام نہیں کیا؟ جو دین میں تو ہے, فکر کے ساتھ نہیں ہے, روایت کی بنیاد پر ہے, باپ دادا مسلمان تھے, یہ بھی مسلمان ہے, جب فتنے میں پھنسے گا اب نعوذ باللہ تعالی اب مصیبت آئے گی, اب تشخیص نہیں دے پائے گا. ایک اور فرد کبھی ہمارے پاس موجود ہے تاریخ کے اندر, جب بظاہر جنگ صفین تھی یا نہروان, تو امیر المومنین کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میں نے کفار کا بہت مقابلہ کیا ہے اور جوانی میں کیا ہے, بڑھاپے میں مجھے جنگ لڑنے سے کوئی غرض نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن میں مسلمان کے خلاف شمشیر نہیں اٹھا سکتا, لہذا میں ان جنگوں میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ شعور کی کمی ہے. کیا یہ امیر المومنین سے بڑھ کر, مولا متقیان سے بڑھ کر متقی ہے کیا؟ کیا ان سے زیادہ تقویٰ اس کے اندر آ گیا؟ نہیں, ان سے زیادہ تقویٰ نہیں آ سکتا, خود بھی جانتا ہے. امیر المومنین ان افراد پہ شمشیر چلا رہے ہیں کسی بھی دلیل پر, اس کے دماغ میں یہ نہیں آ رہا فتنے میں پھنس گیا ہے, حق اور باطل کی تشخیص سے عاجز رہ گیا ہے. تو امیر المومنین سے کہتا ہے اس جنگ میں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. فرمایا ٹھیک ہے, اس کو سرحد پہ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ ٹھیک ہے تم جیسا چاہتے ہو ویسے کرو. تو یہ جو مشکل ہے, اگر کوئی قوم سوچتی سمجھتی نہیں ہے تو فتنہ جب آتا ہے پھر پھنس جاتی ہے, پھر ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, پھر معمولاً غلطی کر بیٹھتے ہیں. جیسے نہروان میں غلطی ہو گئی, نہروان میں قوم نے غلطی کر دی اور 4000 لوگ مثال کے طور پر خوارج بن گئے. کہاں سے شروع ہوا تھا؟ سادہ سے ایک مسئلے سے شروع ہوا تھا اور انتہائی پیچیدگی پہ پہنچ گیا, اور کہاں پہنچا؟ اب حل کیا ہے؟ سوچیں, سمجھیں, غور و فکر کریں. اب اس غور و فکر کے چند اصول میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جو یعنی جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے, کہ ہم اور آپ اس وقت کم از کم فتنے میں ہیں. یعنی میں تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں, اور آپ بھی اس کو درک کر رہے ہیں, ہم لوگ فتنے سے گزر رہے ہیں. معاشرتی فتنہ ہے, بے عملی کے نتیجے میں معاشرتی فتنہ آتا ہے. خدا نمتال کے احکام پامال ہوں تو معاشرتی فتنہ آتا ہے. کون سے خدا نمتال کے احکام پامال ہوئے ہیں؟ مثلاً بنی امیہ کو تخت پہ بیٹھا دیکھا, ممبر رسول پہ بیٹھا دیکھا اور نہیں اتارا, تو یزید کا فتنہ آ گیا, یزید کا فتنہ آیا. یہ معاشرتی حکم جہاں کہیں پامال ہوگا کوئی معاشرتی فتنہ آئے گا. ہم لوگوں سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی جس وجہ سے ہم اس معاشرتی فتنے کے اندر پھنس گئے. اب کچھ اصول ہیں سوچنے سمجھنے کے, وہ اصول میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد, پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ دین اسلام کے احکام کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, عقائد, اخلاق اور احکام. تین سٹیپس بنا سکتے ہیں, کچھ عقائد ہیں, کچھ اخلاقیات ہیں, کچھ احکام ہیں. عقائد یہی کہ خدا ہے یا نہیں ہے, اخلاقیات کہ خدا کی عبادت ہونی چاہیے، اور احکام کہ نماز پڑھو روزہ رکھو. بس عقائد میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اخلاقیات میں ہم کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اور احکام میں ہم کہتے ہیں کیا کرو اور کیا نہ کرو. میں تین کو آسان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیا ہے کیا نہیں ہے یہ عقائد ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ اخلاقیات ہے، اس کو ہم اقدار بھی کہتے ہیں، ویلیوز. کیا کرو اور کیا نہ کرو یہ احکام ہے، اس کو ہم فقہ بھی کہتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہو گئی، ہم نے دین کے بعض احکام پر عمل کیا، اقدار پہ توجہ نہیں دی. مجھے احساس ہوا اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ہم احکام سے بھی محروم ہو گئے، اور ایک بنیادی مشکل کے ساتھ کہ عقائد پہ توجہ بہت ہی کم دی. یوں ہمارے ساتھ ہوا، مثال کے طور پر پردہ 40 سال پہلے ہمارے معاشرے میں تھا، حکم تھا، اقدار کیا تھی اس کی، پردے کی اقدار کیا ہے اس کی خبر نہیں تھی ہمیں، حکم تھا ہمارے پاس، اور عقائد کیا تھے عقائد پہ بھی توجہ نہیں تھی. بس یہ غلطی ہوئی، اقدار نہیں تھی احکام تھے، آہستہ آہستہ احکام بھی ہاتھ سے چلے گئے. میں ایک تھوڑی سی سخت مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. جو عمل میں اور آپ کر رہے ہیں یہ ایک عبادت ہے، دین اسلام کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی تعلیمات کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عمل ہے، حکم ہے کہ یہ کام کرو. اس کی اقدار کیا ہے، کن ویلیوز کے تحت کام ہوگا. اس میں ویلیوز یہ ہیں کہ اس میں خلوص ہونا چاہیے، کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے اس کی ویلیوز ہے، آرگنائزر کو کیسا ہونا چاہیے اس کی ویلیوز ہیں، سننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے اس کی بھی ویلیوز ہیں. اگر ان ویلیوز پر توجہ نہ دیں، اقدار پہ توجہ نہ دیں، صرف حکم کو لے کر چلیں، کہیں نہ کہیں غلطی ہو جائے گی. پھر جب وہ غلطی ہوگی تو وہ سرایت کر جائے گی، اور وہ جو حکم ہے وہ بھی پامال ہوگا، نعوذ باللہ تعالی. مثال، خدا تعالی نے یہ جو ہمیں نعمت دی ہے واقع عظیم الشان نعمت ہے، حضرت علی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، سید الشہداء ان کے اصحاب اولاد کے نام پر درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ عمل ہمیں ملا ہے کہ اس کو انجام دو، اس کے پیچھے ویلیوز ہیں یا نہیں ہیں؟ ویلیوز ہیں، ان میں سے بعض ویلیوز بعض اقدار بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، انہیں ترک نہیں کیا جا سکتا تھا. بدقسمتی سے ہم نے وہ اقدار قربان کر دی، وہ اقدار قربان کر دی. وہ اس طریقے سے کہ اسلام نے کسی بھی فرد کے اندر تین اقدار کم از کم دیکھنا چاہیے، تقویٰ چاہتا ہے، علم چاہتا ہے، جہاد چاہتا ہے. اکرمکم عند اللہ اتقاکم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فضل الله المجاهدين على القاعدين. کچھ جملات کے بعد درجتاً، خدا نے متعال چاہتا ہے تقوی ہو، علم ہو، جہاد ہو. ان تین کی بنیاد پر دین لیا جائے گا، اور ان تین کی بنیاد پر دین دیا جائے گا، جس میں تقوی ہو، جس میں علم ہو، جس کے اندر جہاد ہو، وہ دین دے گا. ہمارے سامنے یہ مشکل پیش آئی کہ کسی بھی وجہ سے ہم نے اس پہ کمپرومائز کر لیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ نہ بھی ہوں تب بھی قبول ہے. کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ بولنے والے کے اندر ایک طاقت ہے، وہ ہمیں اچھی لگی ہے. وہ طاقت کیا ہے؟ تقریر کی طاقت، خطابت کی طاقت، یہ ہمیں اچھی لگی ہے. خطابت کسے کہتے ہیں؟ منطق میں انسان کی گفتگو کو مختلف کیٹیگریز میں لگایا جاتا ہے کہ جو اس شخص نے کلام کیا یہ کیا تھا، دلیل ہے، شعر ہے، خطابت ہے، کیا ہے یہ؟ تو اصناف بنائی جاتی ہیں کہ اس کیٹیگریز ہیں. میں ایک مشکل آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہم لوگوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے منطق نہیں پڑھی ہے، البتہ مشکل حل ہو سکتی تھی اگر ہمارے یہاں سوچنے سمجھنے کو سکھا دیا جاتا, سوسائٹی سکھا دیتی تو پھر منطق پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم سوچنے سمجھنے کے اہل ہو جاتے. لیکن بدقسمتی سے نہ سوسائٹی نے سکھایا ہے نہ ہم نے پڑھی ہے. اس وقت کے ایران میں ایک خوبی یہ ہے کہ ان کے یہاں کلاس سکس کے بعد سے منطق سلیبس کا حصہ ہے, چھٹی کلاس سے لے کر کالج کے زمانے تک سب کو منطق پڑھنی ہے, سوچنے سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تو یہ کیٹیگریز کی جاتی ہیں. مثلا ایک آدمی نے کہا کہ مثال کے طور پر آج کا موسم بہار کی طرح ہے, اس کو دلیل کہیں, خطابت کہیں, شعر کہیں, کیا کہیں اس کو, جدل کہیں. خطابت کیسے کہتے ہیں؟ خطابت وہ ہوتی ہے جس کے اندر دلائل بہت مضبوط نہیں ہوتے, زیادہ سے زیادہ ہدف لوگوں کے جذبات کو ابھارنا ہوتا ہے. بس خطابت میں دلائل مضبوط ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دلیل بہت مضبوط ہو, اگر اس کو ہم استدلال کہتے ہیں, منطق میں اگر دلیل سالڈ ہے, برہان, سالڈ دلیل برہان جس کو کہتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں اس نے استدلال کیا ہے. اگر دلیل اتنی مضبوط نہیں ہے, ہدف بس اتنا ہے کہ لوگوں کے جذبات ابھریں, اس کو ہم خطابت کہتے ہیں. خطابت کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے؟ دشمن کے سامنے. مثلا کسی دشمن نے حملہ کیا ہے, اب اس موقع پر ہمیں خطابت چاہیے. کیوں خطابت چاہیے؟ سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھ جگانے کے لیے, ان کے جوش و جذبے کو ابھارنے کے لیے. تو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, پرزور خطبہ دیتا ہے, خطابت کے جوہر دکھاتا ہے, لوگ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بس خطابت بری صنف نہیں ہے, خطابت اچھی صنف ہے, شعر بھی اچھی چیز ہے, شعر بھی اچھی چیز ہے. لیکن ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. شعر کا اپنا ایک مقام ہے, جہاں آپ کو استدلال کی ضرورت ہو وہاں آپ شعر پڑھیں, یہ اچھا نہیں ہے. جہاں استدلال چاہیے وہاں دلیل دیجیے, شعر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, شعر پڑھنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. جہاں خطابت کی ضرورت ہے وہاں استدلال نہیں چلے گا. دشمن سامنے کھڑا ہے, آپ کا لشکر اپنے حوصلے میں کم ہے, آپ اس کے سامنے استدلال دے رہے ہیں, نہیں, وہاں پہ استدلال نہیں چلے گا, وہاں پہ خطابت چاہیے. ہر صنف کی اپنی ایک گنجائش ہے, اپنی ایک ظرفیت ہے. استدلال کی جگہ استدلال, ایک دفعہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ جدل کہتے ہیں, ایک مخالف بیٹھا ہے, حق لینے کے لیے نہیں بیٹھا, بلا وجہ میں سامنے والے پر برتری جمانے کے لیے بیٹھا ہے. تو ہمیں یہاں پہ دلیل نہیں دینی ہوتی, ہمیں اس کے ساتھ جدل کرنا ہوتا ہے. جدل کسے کہتے ہیں؟ ہدف حق پہ پہنچنا نہیں ہے, ہدف سامنے والے کو خاموش کرنا ہے, اس کو ہم جدل کہتے ہیں, مجادلہ. ہر صنف کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے. استدلال کی جگہ استدلال ہوتا ہے, جدل کی جگہ جدل ہے, خطابت کی جگہ خطابت ہے, شعر کی جگہ شعر ہے. اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہو گئی, ہمیں یہ طے کرنا چاہیے یہ جو عمل ہے عزاداری سید الشہداء کی, دین کی تبلیغ, یہ شعر ہے, خطابت ہے, جدل ہے, استدلال ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم کنفیوز ہو گئے, ہم یہ سمجھنے لگے یا یہ خطابت ہے یا یہ شعر ہے, دو حالت میں چلے گئے, یا ہم خطابت میں چلے گئے یا ہم شعر میں چلے گئے. استدلال پہ رہے ہم؟ نہیں, استدلال سے باہر آ گئے. کیا نشانی ہے؟ سامنے والے کو بہت زیادہ غرض نہیں ہوتی, جو بول رہا ہے وہ 100% سالڈ ہے یا نہیں ہے. پبلک کی جذبات کو ابھارنا ہے, یہ جگہ خطابت کے لیے اچھی نہیں ہے. خطابت کے لیے عرض کیا میں نے, میدان جنگ خطابت کے لیے اچھا ہے. مثلا مولا امین المومنین خطابت فرماتے تھے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صفین کے میدان میں پانی پر پہنچے, دشمن نے پانی پہ قبضہ کر لیا, کام پانی نہیں دیں گے. امیر المومنین کی فوج پیاسی بننے لگی, پیاس کا عالم بہت زیادہ ہوا. امیر المومنین کے سامنے آئے, پوچھا کیا کریں؟ ایک خطبہ دیا, کہا تمہارے سامنے دشمن ہے, پیاسے مر جاؤ, بے عزتی کے ساتھ حملہ کرو اس کے اوپر, پانی کے اوپر قبضہ کرو, اور پانی کے بعد تمہیں عزت ملے گی. تمہیں ایک پرجوش خطبہ دیا, اتنا جوشیلا خطبہ دیا, پبلک اٹھی, اس نے حملہ کیا, پانی کے اوپر قبضہ کر لیا. یہ خطابت کی جگہ ہے جہاں جوش چاہیے. دو لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں اور دونوں کے درمیان جنگ شروع ہونے والی ہے. مولا امیر المومنین دو لشکروں کے درمیان میں تشریف فرما ہوئے, اپنے ماننے والوں کے سامنے خطبہ جرا دیا, ایسا خطبہ دیا, لوگ بھڑک اٹھے, نیزے لے کے تیار ہو گئے کہ ہاں مقابلہ کرتے ہیں. خطبے کی جگہ, ایک دفعہ کسی نے پوچھا متقین کے اوصاف کیا ہے؟ اب خطابت کریں گے یہاں پہ؟ نہیں، اب خطابت نہیں ہے، توصیف ہے، جیسا ہے بیان کر دیا، متقین ایسے ہوتے ہیں، سامنے والے کی روح پرواز کر گئی، اس میں خطابت نہیں ہے، یہ اس میں حقیقت بیان کی ہے، متقی ایسا ہوتا ہے، سامنے والے کی روح پرواز کر گئی، مبالغہ نہیں ہے. ہم خطابت کے اندر معمولاً کچھ نہ کچھ مبالغے سے کام لیتے ہیں، اور شعر میں اکثر مبالغے کی سوا کچھ نہیں ہوتا، شعر کی توصیف یہ ہوتی ہے، اس میں مبالغہ ہوتا ہے. سامنے والے کو کہتا ہے تمہاری خوبصورتی ایسی ہے، نہیں ہے ایسی، لیکن کہہ دیتا ہے، مبالغہ ہے. یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا چلوں ذرا جرأت دکھا کر، ہم میر انیس کے اشعار کو دلیل سمجھ کے قبول کر چکے ہیں، جبکہ وہ اشعار ہیں، دلیل نہیں ہیں. یہ غلطی کی ہم نے، میر انیس نے شعر لکھے تھے، دلیل نہیں لکھی تھی، ہم نے دلیل سمجھا. لہذا اگر کوئی مثلا کسی بھی شہید کی رخصت ہونے کو میر انیس کے بیان میں پڑھے تو یوں لگے گا جنگ ہندوستان میں ہو رہی ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا وہی چیزیں میدان کربلا میں تھیں جو ہندوستان میں تھیں؟ اور وہ بھی کب؟ میر انیس کے دور کے ہندوستان میں. تو وہ کربلا میں تھی، سنگھار، صحرا اور کنگن، یہ سب تھا نہیں. تو میر انیس نے کیوں کہا؟ میر انیس میں گرفت نہیں ہے، میر انیس شاعر ہے، شاعر کا کام مبالغہ کرنا ہے، شاعر کتاب تاریخ نہیں ہے، مورخ کا کام ہے حقیقت کو کما ہوا بیان کرے جیسے کہ تھی. وہ میر انیس شاعر ہے. آپ کی غلطی اور میری غلطی ہے کہ ہم میر انیس کی شاعری کو کتاب تاریخ سمجھ رہے ہیں، کتاب تاریخ نہیں ہے یہ. تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یہ کہنا ہو کربلا میں یہ واقعہ ہوا، وہ میر انیس کا شعر پڑھ رہا ہوتا ہے. ارے بھائی، میر انیس شاعر ہے، مورخ تھوڑی ہے. مورخ شیخ عباس قومی ہے، نفس المحمود لکھی ہے. مورخ مثلا علامہ مجلسی ہیں، کتاب مختل لکھی ہے. سید ابن طاؤس ہے، لعوف لکھی ہے. ارشاد لکھنے والے مثلا علماء، انہوں یہ وہ لوگ مورخ ہیں، میر انیس مورخ تھوڑی ہیں. تمام تر میر انیس کی مہارت شعر کے اوپر ہے، اس میں وہ جس پائے پر ہیں، دنیا کا کوئی شاعر ادھر تک نہیں پہنچ سکتا، سید الشہداء کے صدقے میں جس جگہ پر ہیں. ان کی، میر انیس کی، واقعا بعض لوگ ہیں جن کی خدمات کا اعتراف ہمارے لیے بہت اچھا ہے، خدمت کی ہے. میر انیس اگر مرثیہ نہ کہتے، شعر کہتے، غزل کہتے، نہیں معلوم کہاں ہوتے، لیکن مرثیہ پر بھی آسمان کے اوپر پہنچ گئے، مرثیہ پر بھی آسمان پر، سید الشہداء کے صدقے میں. ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب ہم نے غلطی کیا کی؟ ہم نے سمجھا میر انیس کی شاعری تاریخ ہے. نہیں بھائی، یہ تاریخ نہیں ہے. اگر اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ صحرا کی خواہش تھی، عرب صحرا نہیں باندھتے، نہ پہلے باندھتے تھے نہ اب باندھتے ہیں، صحرا برصغیر کے اندر بنتا ہے. یا مثلا اگر الوداع کے وقت فلاں فلاں کام انجام دیا، بھائی یہ سب، یہ الوداع برصغیر میں ہوتا ہے، کربلا برصغیر میں تھوڑی تھی. لیکن میں عرض کر رہا ہوں، میر انیس پہ گرفت نہیں ہے، گرفت اس پر ہے جو اس کو شعر نہیں سمجھتا ہے، تاریخ سمجھتا ہے. اب میں عرض کروں گا، یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ شاعری ہے. اگر شاعری ہے تو پھر دلیل نہیں ہے، یہ مبالغہ آ رہی ہے. بدقسمتی سے سید الشہداء کے ذکر پر بہت ساری جگہ پر سوائے شاعری کی کچھ نہیں ہو رہا، سوائے شاعری کی کچھ نہیں ہو رہا، ظلم ہو رہا. دین کی تبلیغ میں سوائے شاعری کے کچھ نہ ہو، دین کھوکھلا ہو جائے گا. شاعری سے جذبات ابھرتے ہیں، مبالغہ آرائی ہوتی ہے، لیکن دین کی تبلیغ صرف شاعری سے ہو یہ نہیں ہو سکتا. شاعری بیچ میں آتی ہے. مثلا رسول خدا کے پاس حسان بن ثابت تھے، شاعر تھے. شاعری دین میں استعمال ہوتی ہے، لیکن دین سکھانے کے لیے بس شاعری ہو یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے استدلال چاہیے، اس کے لیے برہان چاہیے، دلیل چاہیے. اب پھر میں عرض کروں گا، یہ جو عمل ہے یہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھا یہ خطابت ہے. تو خطابت کا کام کیا ہوتا ہے؟ خطابت کا کام ہوتا ہے جذبات ابھارے، خطابت کا کام ہوتا ہے زبان کا اتنا خوبصورت استعمال کرے کہ لوگ پھڑک اٹھیں، یہ خطیب کا کام یہ ہوتا ہے. اچھا، جب ہم نے اس کو خطابت سمجھ لیا تو کیا کیا قربان کر دیا؟ علم قربان کر دیا، کہا علم ہو یا نہ ہو خطابت ہونی چاہیے. خطابت اچھا پہلے دن سے یہ نہیں ہوا ہے, پہلے دن کچھ علم کچھ خطابت ساتھ ساتھ چلی, پھر جب آگے دیکھا کہ نہیں عالم کے اندر خطابت کم ہوتی ہے غیر عالم میں خطابت زیادہ ہوتی ہے, تو اب ایک چوائس تھا عالم چاہیے یا خطیب چاہیے. ہم نے خطیب لے لیا, ہم نے کہا ہمیں خطیب چاہیے. پھر اس کا علم کم ہوتا چلا گیا خطابت بڑھتی چلی گئی, پھر ایک وقت ہم یہاں پہنچے کہ ہم نے کہا ہمیں بس خطیب چاہیے, بس خطیب چاہیے خطابت چاہیے. نعوذ باللہ تعالی, اس صورتحال میں ہم اس عمل سے دین نہیں سیکھتے تھے خطابت کے مزے لیتے تھے, دین نہیں سیکھتے تھے خطابت کے مزے لیتے تھے. لہذا اگر کوئی اس صورتحال میں ہماری مجالس میں شرکت کرتا تو لوگوں کو سوائے واہ واہ کرتے کچھ نہیں دیکھتا, واہ واہ بہت زیادہ تھی. اچھا اب ذرا سا اپنے ذہن میں سوچئے, اس ممبر کو ہم شبیہ قرار دیتے ہیں کس کے؟ ممبر رسول کے. کبھی ایسا ہوا ہوگا رسول خدا خطبہ دے رہے ہوں نیچے سے لوگ واہ واہ کر رہے ہوں؟ ہوا ہوگا ایسا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نہج البلاغہ کہ کس خطبے پہ واہ واہ کریں گے ذرا بتائیے. میں آپ کے سامنے مولا متقیان کا خطبہ کوئی پڑھوں؟ خطبہ پڑھوں خطبہ قاسیہ جس کے اندر متقین کے اوصاف ہیں, جس کو سن کر حمام کی روح پرواز کر گئی, اس کو سن کے آپ واہ واہ کریں گے؟ تو ہمارے خطبہ میں پھر کیوں واہ واہ ہوتی ہے؟ ہماری خطابت میں واہ واہ کیوں ہو رہی تھی؟ کیوں؟ سیکھنے کے لیے نہیں تھا, خطابت کے لطف لینے کے لیے تھا. علم قربان ہو گیا. جب علم قربان ہو چکا ہو تو تقویٰ تو بہت پہلے قربان ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ تقویٰ علم اور خطابت سے کہیں زیادہ مشکل سے آتا ہے. اگر ان تین چیزوں میں چار چیزیں کاؤنٹ کر لیتے ہیں, تقویٰ علم جہاد اور خطابت, کون سی چیز سب سے مشکل سے آتی ہے؟ تقویٰ, اس کے بعد علم, اس کے بعد جہاد. سب سے آسانی سے کون سی چیز آتی ہے؟ خطابت. کچھ درسگاہ چاہیے خطابت کے لیے؟ نہیں. کچھ لوگ اپنی ذات میں آڈیٹر ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہی خطیب ہوتے ہیں, ان کو درسگاہ بھی نہیں چاہیے ہوتی. انہوں نے یہ سمجھا یہ کہ ہم پیدا ہوتے ہی خطیب تھے, اس کا مطلب ہے ہمارا تاریخی حق ہے کہ ہم ممبر پہ بیٹھے ہیں. کیوں؟ ممبر رہ گیا تھا خطابت کے لیے. چونکہ ممبر خطابت کے لیے تھا تو جو خطیب پیدا ہوا ہے بغیر کسی درسگاہ کے, وہ سمجھتا تھا میرا حق ہے کہ میں بیٹھوں. نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے پاس خطابت رہ گئی اور باقی سب کچھ ختم ہو گیا. مجھے نہیں معلوم, میری میں جرات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کتنے لوگ متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن ہمارا عرض کرنا اس مشکل کی وجہ سے ہے کہ کب تک نہیں بولیں گے, کب تک نہیں بولیں گے. ایک واضح سی بات ہے, ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور میں عرض کروں گا, سوچنے سمجھنے کا ایک قانون یہ ہے, غلطی اعتراف کر لی جائے. چونکہ اگر سوچنے سمجھنے والے نے غلطی کا اعتراف نہیں کیا تو غلط کے دفاع میں 10 غلطیاں اور کرے گا. ہم لوگوں کو ایک غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا. مجھے کہ ہم نے گزشتہ تقریباً 30 سال صرف خطابت پہ توجہ دی ہے, اس کے نتیجے میں ہم نے علم تقویٰ اور جہاد کو قربان کر دیا, اس کے نتیجے میں عزاداری کون کرے کون پڑھے اس کا معیار صرف ایک رہ گیا, خطابت آتی ہو. اور میں نے عرض کیا خطابت دنیا کی آسان ترین چیز تھی ان چار کے اندر, تقویٰ علم جہاد کے اندر. کیوں؟ سن تقویٰ زندگی بھر کی محنت ہے, علم دسیوں سال کی محنت ہے, جہاد اپنے جان کی قربانی ہے, اور خطابت, خطابت صرف لغت کا مناسب استعمال ہے. اگر کوئی زبان کو صحیح استعمال کر لے تو یہ خطابت ہے, اس میں کسی کا کچھ جان نہیں رہا تھا. مشکل اس کے بعد یہ ہو گئی کہ اس خطابت پر بہت معذرت کے ساتھ پیسہ بھی بہت ہو گیا, اس نے اس دروازے کو اور چوڑا کر دیا کہ جب پیسہ بھی بہت ہے اور وہ صرف خطابت پر ہے تو یہ دروازہ بہت وسیع ہو گیا, لوگوں کے لیے انٹری بہت آسان ہو گئی. اور طلب لوگوں کے اندر داخل ہونے کی بہت شدید ہو گئی. بدقسمتی سے ایسا ہو گیا. اور لوگوں کا معیار کہاں پہنچا؟ لوگوں کا معیار صرف ایک رہ گیا، خطابت کے جوہر دکھائے، بس صرف ایک معیار. لہذا آپ گزشتہ اوقات کی مجالس کی جو کارروائیاں موجود ہیں، مثلا 30 سال پہلے کسی مجلس کی کارروائی میں پڑھیں گے، انہوں نے خطابت کے جوہر دکھائے، یہ جملہ آپ بہت دیکھیں گے، یہ سٹینڈرڈ بن گیا، خطابت کے جوہر دکھاؤ. جو خطابت کے جوہر دکھائے گا کامیاب ہے. اچھا، یہ متقی ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، لوگوں نے مانگا بھی نہیں ہے، علم ہے اس کے اندر، اس کی بھی طلب نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے، ڈیمانڈ صرف ایک چیز کی، وہ پوری کر دے، معاملہ ختم ہو گیا. اب اس کے نتیجے میں حشر کیا ہوا؟ حشر یہ ہوا، 2-3 سال پہلے میں ایک علاقے میں گیا، وہاں پر ایک صاحب پڑھنے کے لیے آئے، کبھی کبھی یہاں پر بھی آتے ہیں، یہاں پر بھی آتے ہیں کراچی میں، وہ وہاں پر پڑھ رہے تھے عشرہ اولا، پہلا عشرہ. ہم کچھ عرصے کے بعد پہنچے تھے وہاں پر، 3-4 منزل سے 5 منزل سے پڑھنے تھے. تو وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ یہ بندے خدا عشرہ پڑھنے آیا تھا، اس نے پہلی مجلس 40 منٹ کی پڑھی، معمولاً 1.5-2 گھنٹے پڑھتا تھا، 40 منٹ کی پڑھی. تو جو صاحب خانہ تھے انہوں نے کہا، اچھا میں عرض کرتا ہوں، چلو یہ صاحب خانہ بھی مظلوم نہیں ہے، یہ خود ظالم کے حصے میں ہے، کیوں ایسے آدمی کو لایا تھا، خود ظالم کے حصے میں. اس نے کہا کہ آپ کو سننے کے لیے لوگ 1.5-1.5 گھنٹے کے فاصلہ طے کر کے آئے ہیں، اور آپ نے صرف 40 منٹ پڑھی. تو بندہ خدا نے جواب میں کہا کہ 8 لاکھ میں تو یہی ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ، اس اسٹینڈرڈ پر آ گئے ہم، کوئی تکلفن بھی نہیں دیکھ رہا کہ ذکر سید الشہداء ہے، دین کی تبلیغ ہے، اتنی مادہ پرستی اچھی نہیں ہے، اتنا سا تکلفن بھی نہیں دیکھ رہا. اور لوگوں کا کیا عالم ہے، اس کو سننے کے بعد بھی اگلے دن اسی کے سامنے ڈھیر لگا کے کھڑے ہیں. یہ کیا معیار ہے؟ ایک معیار خطیب اچھا ہے، بس اتنی، اس حد تک نیچے آ گئے ہم لوگ، اس حد تک نیچے آئے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ منٹس منٹس کو تول رہا ہے پیسے کے اندر، پھر بھی آپ کو عقل نہیں آ رہی، پھر بھی عقل و شعور نہیں استعمال کر رہے کہ بھائی دین خدا اس آدمی سے نہیں لے سکتے. ہاں نہیں لے سکتے، لیکن ان کا ہدف بھی نہیں ہے دین لینا، ان کا ہدف کیا ہے؟ خطابت لینا، اور وہ یہ دے رہا ہے. تو ان جیسوں کے لیے یہی صحیح تھا، پھر وہ بیوقوف بنا رہا ہے، یہ بیوقوف بن رہے ہیں، کیوں؟ صرف ایک مشکل کی وجہ سے، وہ سمجھ رہے ہیں یہ میدان خطابت کا ہے، یہاں علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں اگر کوئی قوم نہ سوچے نہ سمجھے تو پھر اسیر ہے، پھر مصیبت میں پھنس گئی. یہ فتنے میں اتنی بری طرح گھر جاتے ہیں، نکلنے کا کوئی چانس نہیں رہتا پھر. اچھا پھر یہ لوگ ان سے کھیلتے ہیں، یہ لوگ نہ صرف پیسہ لے لیتے ہیں، اب ان جیسے لوگوں سے ایک ہم مثلا التجا کر سکتے ہیں، بندگان خدا تم پیسہ لے رہے ہو، کم سے کم دین تو دے دو. بلکہ اور التجا کروں کہ پیسہ لے رہے ہو، کم سے کم دین چھینو تو نہیں، اور نہیں دے رہے تو چھینو تو نہیں، جو بچا کھوچا ہے وہ بھی چھین کے لے جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ مزید دین نہیں دیتا، نہ صرف یہ کہ دین کو جہاں ہے وہیں چھوڑ کے چلے جاؤ، جو بچا کچھ ہے وہ بھی چھین کے لے جاتا ہے. اس کا کام یہی تھا، اس سے زیادہ اس کا کام نہیں تھا. وہ لوگ کم عقل تھے، کم فکر تھے، جنہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی یہ ممبر رسول ہے، یہاں پر ایسے آدمی کو نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط آدمی کو لے کر آئے. اب پھر اس کے بعد یہی ہوگا نا معاشرے کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں فتنہ. معاشرہ فتنے کی نظر ہو جاتا ہے، فتنے کی نظر ہو جاتا ہے، ڈھیر ہو جاتے ہیں، دین کے سارے اقدار پامال ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کیا ہوا، بظاہر عزا ہو رہی ہے، سید الشہداء کا ذکر ہو رہا ہے، ایک حکم ہے جس پر عمل ہو رہا ہے، اقدار کیا ہے؟ اقدار میں نہ علم ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ جہاد ہے، صرف ایک چیز رہ گئی ہے، خطابت. اب کوئی اتنا سنے تو مثلا مجھ سے کہے گا آپ خطابت کے مخالف ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. نہیں، مخالف نہیں ہے، ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے. یہاں پہلی حیثیت تقویٰ کی ہونی چاہیے، تقویٰ، علم اور جہاد پہلی حیثیت میں ہونے چاہیے. خطابت اگر ہے تو صحیح ہے، نہ ہو مقابلے پہ نہیں آ سکتی، مقابلے پہ نہیں آنی چاہیے تھی، بدقسمتی سے مقابلے پر آ گئی، پھر یہ نتائج ہوئے۔ یہ ایک مثال تھی آپ کی خدمت میں، فتنہ آتا ہے اور فتنہ چھا جاتا ہے، اس کی ایک مثال تھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ جب اس کے جب ایک معاشرے میں فتنہ چھا جاتا ہے تو وہ حل کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ فتنہ آہستہ آہستہ سب کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے، چھوٹے بڑے سب اس میں پھنس جاتے ہیں۔ تو جب مثال کے طور پر آپ کسی ایسی جگہ پہ جا کے دیکھیں گے تو سب خوش ہوں گے، پڑھنے والا بھی خوش ہے، سننے والے بھی خوش ہیں، پڑھانے والا بھی خوش ہے، وہ دے کر خوش ہے پیسہ، یہ لے کر خوش ہے پیسہ، اور بیچ میں مظلوم کون ہے؟ دین، سید الشہداء، کہ جس کے نام پر اذیٰ ہو رہی تھی اس نے دین کو بچانے کے لیے جان دی تھی، وہی دین پامال ہو رہا ہے، مظلوم سید الشہداء، انہوں نے جان دی تھی دین بچانے کے لیے، نہ کہ دین لٹانے کے لیے، وہی دین پامال کر رہے ہو، کیا ظلم کر رہے ہو سید الشہداء کے نام پر، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب اس موقع پہ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو جرات دکھانی پڑتی ہے، کچھ لوگ جرات دکھائیں اپنے عقیدے کی روشنی میں اور کہیں بھائی یہ غلط ہے، باطل ہے، حق یہ نہیں ہے، جو حق ہے اسے بیان کرتے ہیں۔ بنی امیہ کے زمانے میں اہل بیت میں سب و شتم ہوتا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا، برا بھلا وہ شاید کم ترین لفظ ہے جو اردو میں استعمال کیا جا سکے اس حقیقت کے مقابلے میں جو بنی امیہ کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی ذمہ داری بنی کہ وہ کہیں کہ حق کیا ہے، اچھا اس کے بعد کیا ہوگا، انہیں معاشرہ قبول کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا، یہ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، ان کی توہین ہوگی، ان کو معاشرے کے اندر کم عقل سمجھا جائے گا۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کی دی ہوئی ساری مصیبتوں پر تحمل کریں، اپنے ریجیکٹ ہونے پہ تحمل کریں، قبول نہ ہونے پہ تحمل کریں، بے عزتیوں پہ تحمل کریں، کیوں؟ ان کے سامنے خدا ہونا چاہیے، اپنے خدا کو جواب دینے کی خاطر ان تمام چیزوں کو قبول کر۔ لہذا 60 سال تک امیر المومنین کے نام پر اذان و اقامہ کے اندر برائی بھلائی برائی کہی گئی، اور کچھ لوگ جانے دیتے رہے اپنی اور کہتے رہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ آپ مت سوچیے گا یہ کام آسان ہے، آپ یہاں پہ سب تشریف فرمائیں، کوئی ایک آدمی اٹھے یہاں پہ اعتراض کرنا شروع کرے، حق ہو یا باطل لوگ اسے پکڑ لیں گے، اور اگر بہت زیادہ جذبات میں ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ کچھ لوگوں نے ایسی جگہوں پر کھڑے ہو کر امیر المومنین کا دفاع کیا، پوری دنیا مشغول ہے برا کہنے میں، اور وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جو تم لوگ کر رہے ہو سب غلط کر رہے ہو، امیر المومنین کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے، امیر المومنین کا حق بہت زیادہ ہے، قربان ہو گئے، اپنی جانوں کی قربان دی۔ یہ فتنے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے۔ حزب عباس عراق پر حکومت کر رہی تھی، ہر چیز غلط ہو رہی تھی، باقر الصدر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا سب غلط ہو رہا ہے، آپ کو جان دینی پڑے گی، انہوں نے کہا میں جان دینے کو تیار ہوں۔ کچھ لوگوں کو سید الشہداء کے راستے پہ ہر دور میں چلنا ہوتا ہے، ان کو یہ کہنا ہوتا ہے ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، یہ لوگ مجاہد ہیں، یہ لوگ مجاہد ہیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ سب سے بڑی عبادت ظالم کے سامنے حق بات کہنا ہے، سب سے بڑی عبادت۔ لہذا حضرت ابو ذر کا ایک خاص مقام ہے۔ حضرت ابو ذر کا اتنا خاص مقام کیوں ہے؟ حضرت ابو ذر کے اندر ظالم کے سامنے حق بات کہنے کی طاقت تھی، یہ لوگ حق بات کہنے کی جرات رکھتے تھے، ان کے اندر اس وجہ سے احترام۔ سید الشہداء کے معاملے میں بھی ایسا ہی تھا، سید الشہداء کے کچھ اصحاب وہ تھے جو سید الشہداء کے ساتھ کھڑے ہو کر جان دے رہے تھے، سید الشہداء کے کچھ اصحاب ایسے تھے جو تنہائیوں میں جان دے رہے تھے۔ آپ تنہائی میں جان دینے کی اذیت کو کبھی احساس کرنے کی کوشش کریں، ایک آدمی تنے تنہا ہو، پورا معاشرہ اس کے خلاف ہو، گالیاں دے رہا ہو اسے، اور وہ کسی حق کی خاطر جان دے دے، ایسے ہی ایک آدمی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں سر سید الشہداء رکھا ہوا ہے، سید الشہداء کے نام پر اہانت ہو رہی ہے، اور یہ مجاہد کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، سید الشہداء سچے تھے، سید الشہداء نواس رسول تھے، بندہ خدا کے خلاف فوج بھیجی گئی، قبیلے نے دفاع کیا، بعد میں ان کو گھر لے آئے، اس کے بعد دوبارہ فوج بھیجی گئی، دوبارہ فوج آئی، فوج نے حملہ کیا، خود مظلوم انسان نابینا ہے، نابینا کے اوپر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا، صاحبزادی اکیلی کھڑی تھی، بچی اکیلی کھڑی تھی، اس نے ایک عجیب جملہ کہا، پہلے تو اپنے باپ کو بتاتی رہی کہ اب سیدھے ہاتھ سے حملہ ہو رہا ہے، اب الٹے ہاتھ سے حملہ ہو، وہ نابینا اس مظلومیت کے عالم میں دائیں بائیں شمشیر چلا کر اپنا دفاع کرتا رہا، ایک موقع پر محصور کر لیا گیا، بازو اور ٹانگیں کاٹ دی گئیں، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، اس موقع پر بچی نے ایک جملہ کہا، کاش میں مرد ہوتی اپنے باپ کا دفاع کرتی، یہ مظلومیت ہے، سید الشہداء کے چاہنے والوں نے ایسے جانے دیے، اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا آپ کو ہاتھ پاؤں کٹنے کی بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، کہا باخدا تکلیف نہیں ہو رہی ہے، باخدا تکلیف نہیں ہو رہی ہے، یہ سید الشہداء کے چاہنے والے تھے، لیکن یہ لوگ کیوں اتنی قربانیاں دے رہے تھے، اپنے مولا کے مظلوم لاشے کو سوچتے تھے، ان میں قربانیاں دینے کی طاقت تھی، کیوں سید الشہداء کو دیکھتے تھے، سید الشہداء نے قربانیاں دی ہیں، سید الشہداء کی بہن جہاں جہاں گئی ہیں انہوں نے بیان کیا ہے میرے بھائی کے اوپر کیا بیتی ہے، پھر لوگوں کے لیے قربانی دینا آسان ہو گیا، بی بی کے خطبوں نے لوگوں کے دلوں میں آگ لگائی، بی بی کے خطبوں نے لوگوں کو بیدار کر دیا، اب بی بی جس مظلومیت سے گزری تھیں ان کو بتانا اب لوگوں کے سامنے آسان ہو گیا کہ کس مظلومیت میں سید الشہداء نے جان دی ہے، ایک جملہ بی بی کی مظلومیت کا عرض کروں، جس موقع پر سارے لاشے رکھ دیے گئے کہ اب نال بندی ہوگی اور لاشے پامال ہوں گے، سید الشہداء کا بے گور کفن لاشا وہاں پر موجود تھا، سارے لاشے جمع کر لیے گئے کہ اب پامالی کا وقت آئے گا، سید الشہداء کی مظلوم بہن دیکھ رہی ہے کہ میرے بھائی کا لاشا موجود ہے، ایک قبیلے کا آدمی آیا کہا یہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے اس کا لاشا پامال نہیں ہوگا، لاشا ہٹا لیا گیا، دوسرا قبیلہ آیا، حتی حبشیوں کے قبیلے آئے اور لاشے ہٹ گئے، صرف سید الشہداء کا مظلوم لاشا رہ گیا، اس مظلوم بہن نے دیکھا اور ایک جملہ کہا، کہا سب کے وارث ہیں میرے بھائی کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی میرے بھائی کا وارث نہیں ہے، میں ایسے موقع پر کیا عرض کر سکتا ہوں، صرف یہ کہہ سکتا ہوں اے مقدرہ، اے صاحبزادی رسول، اب دیکھیے آپ کے بھائی کے وارث کتنے ہیں، اللہ نے اس لاش کو پامال کروایا، لوگوں کی آنکھوں کو کھول دیا، اب آپ کے مظلوم بھائی کے وارث بہت ہیں،
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، ان کی تعلیمات کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت کو، پرچم اسلام قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، بالاخص وہ لوگ جو عزاداری میں مشغول ہیں، پرخلوص عزاداری میں مشغول ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے پاک پروردگار دشمنان عزاداری اگر قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما، اے پاک پروردگار جو عزاداری کی راہ میں شہید ہوئے تجھے واسطہ شہداء کربلا کا، انہیں شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما، اے پاک پروردگار تمام دعائیں آرزوئیں امیدیں قربانیاں تیری حجت کے لیے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جان ساروں میں قرار فرما، اے پاک پروردگار یہ زندگی تیری امانت ہے، اس کا بہترین مصرف تیری راہ میں شہادت تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.